خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس شب جمعہ میں مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر آپ کی تشریف آوری کو ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم سب کی شرکت کو اور جتنے لمحات جتنے اوقات جتنی سانسیں ہم یہاں پر گزارتے ہیں ان تمام لمحات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ ایام حقیقی معنوں میں ہمیں کربلا کے طرز عمل کو سکھانے اور سیکھنے اور کربلا کے تربیتی اسلوب کو سمجھنے کا موقع عطا کرتے ہیں. ان ایام میں اگر حقیقی معنوں میں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اور خصوصی طور پر 27 رجب سے لے کر یوم عاشور تک کی حسینی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ عرصہ ہمیں مجموعی طور پر دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے اسلوب اور روش کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے اور موقع بھی فراہم کرتا ہے. ذکر حسین اور عزائے حسین بہت ساری عبادات میں سے ایک عبادت ہے. جیسے حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس دینا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، نماز تہجد عبادت ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں. ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ذکر سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے ان عبادات کے اندر؟ حج کا ثواب ایک ثواب ہے لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جب انسان اخلاص اور پاکیزگی کے ساتھ نکلتا ہے تو روایت جو آخری حد بتاتی ہے اس سے آگے ممکن تھا اور زیادہ امام اضافہ کرتے، لیکن جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس کے حساب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زیارت کے لیے ایک حسینی انسان جب نکلتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس حج کے مقابلے میں جو ہم نے روٹین میں کیا ہے 1000 حج سے اور وہ بھی قبول حج سے زیادہ اس زیارت کا ثواب بیان کر دیا گیا ہے.
یہ امام حسین علیہ السلام الاندر صلوات.
تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں چونکہ پیچھے دوستوں کو اندر آنے میں شاید مشکل ہو رہی ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، آگے سر کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. میں سن ثواب کی مقدار بتانے کے لیے نہیں بیٹھا لیکن توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے. اللہ کے دین کی کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں آئے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ایسی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایک زیارت حسین سو نہیں 1000 مقبول حج پر فوقیت رکھے. کامل الزیارات میں روایات اور احادیث موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء نے ان احادیث کی تصدیق کی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زیارت کا اتنا زیادہ ثواب نقل کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, وہ فرض عبادت ہے. پہلی دفعہ جب آپ مستطیع ہو کر حج پر جاتے ہیں تو وہ آپ پر فرض عبادت ہے, یہ مستحب ہے. لیکن وہ کون سی حکمت ہے جس کی وجہ سے زیارت حسین کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ سوال یہ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جب ایک شخص اپنے ارد گرد کے ماحول, ارد گرد کے پریشرز, ارد گرد کی الزام تراشیاں, اپنے ارد گرد کے متعصبانہ اور ناسبیت سے بھرپور ماحول میں حسین ابن علی کا عشق اپنے دل میں پال کر ہر طرح کے چیلنج کو قبول کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین اور حسین ابن علی کے اس آخری قدم سے اپنے روح کی بیعت کا اظہار کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ چاہے ساری دنیا میرے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, میں حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. یہ جو حسین ابن علی کی زیارت ہے وہ اس معنی میں ہے کہ انسان حسین کے ہدف پر ایمان لے آئے, حسین کے اہداف کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف سمجھے. حسین نے جس عظیم ترین ہدف کے لیے قربانی دی ہے اس ہدف کو ہر انسان اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف سمجھے. کیوں؟ اس کے نتیجے میں حج زندہ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں نماز زندہ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں روزہ زندہ ہوتا ہے. ورنہ یزیدی لشکر روزہ رکھتا تھا, یزیدی لشکر قرآن پڑھتا تھا, عمر سعد کا لشکر حافظ قرآن بھی تھا, عمر سعد کے لشکر میں جماعت کی نماز بھی ہوتی تھی, ان میں حاجیوں کی کوئی کمی نہیں تھی, عمرہ کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. کمی کس چیز کی تھی؟ کمی اگر تھی تو حسینی روح کی تھی کہ اپنے زمانے کی یزیدی روح کے خلاف اٹھنے والی روح ہی وہ ہے جس کے حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملتی ہے, اور اس کے کربلا کے معرکے کے نتیجے میں وہ حج بھی زندہ حج ہو جاتا ہے. حج کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج چھوڑ کر نکلتے ہیں. کس طرف؟ عراق کی طرف. کیا حج کر کے نہیں نکل سکتے تھے؟ حج کرنے میں کتنے دن باقی تھے؟ 6 دن. صرف 6 دن کا فرق پڑنا تھا, لیکن ان 6 دنوں کے لیے اللہ کے گھر میں رہنا حسین کو اس لیے گوارا نہیں تھا کہ یہ جو اللہ کے گھر میں رہنا ہے اس سے ہو سکتا ہے ایک حاجی کی ذاتی تسکین تو ہو, لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کا دفاع نہیں ہو سکتا. دفاع تب ہو سکتا ہے جب اللہ کے گھر کو ترک کر کے اللہ کا بندہ عبداللہ بن کر مسلخ عشق کی طرف, قربانگاہ کی طرف سر کٹانے کی نیت سے, عزم سے, ارادے سے نکلے, سر کٹائے. لیکن اللہ کے اس گھر میں رہنے پر اس سر کٹانے کو اس لیے ترجیح دے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے اس گھر کی زیارت کو بھی ایک نئی حیات اور نئی زندگی ملے گی. عرض کیا تھا اور آج پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ ہے, یہ امام حسین کی بارگاہ ہے جس کو ہم مجلس ادا کہتے ہیں. امام بارگاہ امام حسین کی بارگاہ ہے, ذکر حسین امام بارگاہ کا امام حسین کا محضر ہے. یہ جو آپ تبرکات دیتے ہیں, نیاز دیتے ہیں, پانی پلاتے ہیں اور کالا کپڑا لگاتے ہیں, علم نکالتے ہیں, باقی تمام وہ امور جو حسین ابن علی کی یاد میں ان کی محبت میں ہو, یہ سارے کے سارے اعمال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریک کی علامتیں ہیں. لیکن ان علامتوں کو ہدف امام حسین نے نہیں بنایا, یہ علامتیں رستہ ہیں, سیڑھی ہیں. ان سیڑھیوں سے اور ان رستوں سے ہو کر ایک زائر حسین نے بھی, عزادار حسین نے بھی, محب حسین نے بھی جس منزل تک پہنچنا ہے وہ منزل ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی میری ذات کی تسکین عبادت نہیں آئے, میری تسکین عزاداری نہیں آئے, میری تسکین نیاز کی تقسیم نہیں ہے, اس سے تسکین ملے گی, لیکن حسین نہیں. حسین تب ملیں گے جب میری زندگی کا محور اور مقصد حسین ابن علی بن جائیں. لہذا جب ہم اس اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک عام محب, اہل سنت میں بھی یہ ہے, اہل تشیع میں بھی یہ ہے کہ طیبہ میں, مدینہ طیبہ میں موت آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے, کربلا میں موت آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں بھائی, وہاں پر مرنا اہم نہیں ہے, بلکہ آپ کو شام میں, آپ کو دمشق میں, آپ کو کوفہ میں, آپ کو کربلا میں جینا بھی پڑے گا, مرنا بھی پڑے گا, لیکن حسین ابن علی کے دین کے دفاع اور ان کے دین کی ناموس کی حفاظت کے لیے, جب اس حفاظت کے لیے ہم جیئیں گے تو یہ جینا کربلا میں مرنے پر ہزار درجے زیادہ فوقیت رکھتا ہے. اسی طرح جس طرح سے حسین پر مرنا, حسین کے اہداف پر مرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا باقی تمام اموات پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور اس کا کوئی مقابلہ دونوں کا نہیں ہے. اس لیے یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب عبادات ہیں, ان عبادات کو ثواب کی نیت سے نہیں, قربت حسین کی نیت سے انجام دیں. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بڑا باریک فرق ہے, ہو سکتا ہے سب لوگ اس کو سمجھ نہ پائیں. آپ کسی فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں, کہتے ہیں ثواب ملے گا, ثواب ہے, لیکن آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اتھر کی طرف ایک نگاہ دوڑاتے ہیں, چاہے ویڈیو ہی میں دوڑائیں, آپ کی روح جا کر وہاں پر اٹک جاتی ہے, کہتے ہیں مولا حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ بھی ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں, اس میں آپ کی روح جا کر جڑ جاتی ہے حسین ابن علی سے, اس میں صرف آپ کا مطمع نظر ثواب ہے, اجر ہے, کمائی ہے. یعنی آپ نے 10 روپے دیے, 100 روپے لیے, یہ کاروبار ہے. عام طور پر ہم جو متدینین ہیں ثواب اور گناہ کے کاروبار میں برابر کے ہم سفر ہیں, فلان کام کرو ثواب ہے, فلان کام کرو ثواب ہے, فلان کام کرو ثواب ہے, لیکن دین ثواب اور عقاب کے کاروبار کا نام نہیں ہے. اپنی روح کو ان پستیوں اور ذلتوں سے نکال کر اس مقام تک پہنچانے کا نام ہے جس مقام کو مقام حسینیت کہتے ہیں. جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو خود بخود اس کا ہر عمل ثواب کا عمل بن جاتا ہے, اس کا ہر کام ثواب کا کام بن جاتا ہے. حتیٰ اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے, اٹیچ ہو جائے, وابستہ ہو جائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو پھر آپ کا وہ صدقہ ہی ثواب نہیں کہلاتا. آپ گھر جا کر اپنے بچوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی ثواب بن جاتا ہے. جب آپ اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کا یہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی ثواب بن جاتا ہے. جب آپ اپنے اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو اسی حسین کی قسم جن کی یہ مجلس ہے، اسی حسین کے اولادوں کی قسم جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت بھری ایک نگاہ ڈالنے کا ثواب وہ کہتے ہیں کہ ایک مقبول حج سے زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ حسینی بن چکے ہیں۔ اب آپ اپنی ماں کے چہرے کی طرف ثواب کی نیت سے نہیں دیکھتے، آپ کے اندر ایک جاذبہ ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ کا عمل، آپ کی نیت، آپ کا وجود، آپ کی زندگی کے شب و روز ان سے اٹیچ ہو جائیں تو پھر آپ کا ہر ہر لمحہ ثواب کمانے کی مشین بن جاتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء ثواب کمانے کی مشین نہیں آئے، یہ انسان کو انسان بنانے کی درسگاہ کا نام ہے، اس مقام تک پہنچانے کی درسگاہ کا نام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب کوئی مرتا ہے، پیسے والا ہو، تو کوشش کی جاتی ہے مشہد میں دفنا دیا جائے، کوشش کی جاتی ہے کربلا میں دفنا دیا جائے، کوشش کی جاتی ہے نجف میں دفنا دیا جائے۔ مایوب تو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، چونکہ مقدس ترین مقامات ہیں، پاک ترین سرزمین ہے، لیکن ایک سوال ہے، ایک سوال مجھے یہ بتائیے، اگر کسی ظالم کو، کسی رشوت خور کو، کسی کرپٹ کو، کسی حرام خور کو، کسی دوسروں پر ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، دوسروں کا مال لوٹنے والے، ایسے فرد کو جس کی زندگی میں عدل اور انصاف حاکم نہیں ہے اور اس کی روح ہے، حیوانی ہے، ان کو اگر فرض کریں امام حسین علیہ السلام کے اپنے حرم کے اندر دفنا دیا جائے تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ کیسے پہنچ سکتا ہے فائدہ؟ یہ سراپا آگ، وہ سراپا نور، یہ سراپا نجاست، وہ سراپا پاکیت، اس پاکیت کا فائدہ اس کو اس لیے نہیں پہنچتا، یہ ذہن میں رکھیے، اس لیے نہیں پہنچتا کہ اس کے اندر اس پاکیت کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے تو اگر کسی اچھی پاکیزہ صاف اور زرخیز زمین پر پڑے تو اس زمین پر ہریالی ہوتی ہے، ہریالی اگتی ہے، اس کے نتیجے میں فصلوں کو ایک نئی حیات ملتی ہے، سورج کی روشنی کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین میں یہ خصوصیت موجود ہے، لیکن یہی سورج کی روشنی جب کسی گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو کیا وہاں پر ہریالی اگتی ہے؟ نہیں، وہاں پر سے تعفن اٹھتا ہے، وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ اس کا مطلب سورج کا قصور ہے یا پھر اس گندگی کے ڈھیر کا؟ گندگی کے ڈھیر کا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا حسین ابن علی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہر صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے انوار کے اعتبار سے یہ کشش، یہ قوت رکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جائیں اندھیرے کو دور کریں، لیکن اس کے لیے جہاں آپ جا رہے ہیں، جہاں آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور جب اشقیاء کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، مجھے نہیں پتا یہ واقعہ میں نے نقل کیا یا آپ نے سنا ہوگا، جب کھڑے ہوئے آپ نے سب کو دعوت دی، کہا آؤ دین کی طرف، حسین کا کلام ہو دل میں نہ اترے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کا کلام ہو روح کو معطر نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کی دعوت ہو اور لوگ متاثر نہ ہوں کیسے ممکن ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ بھی متاثر نہیں ہوا، کسی پر بھی حسین کے کلام کا اثر نہیں ہوا، کوئی بھی ادھر پلٹ کر نہیں آیا عصر عاشور جب آپ نے سب کو دعوت دی کہ اب بھی وقت ہے، حسین کی طرف آؤ، خدا سے ملو، تمہاری نجات کا ضامن میں ہوں، نہیں ہوا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے چند جملے فرمائے، وہ جملے کیا تھے؟ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم پر مجھ حسین کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کلام وحیانی کلام ہے، میرا کلام نورانی کلام ہے، میرے کلام میں اثر ہے، لیکن مقناطیس کو پتھر کے سامنے رکھو تو پتھر پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لوہے کے سامنے رکھو تو لوہے کو جذب کر لیتا ہے، لوہے میں صلاحیت ہے پتھر میں نہیں ہے۔ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری نگاہیں حرام کی وجہ سے نجس ہو چکی ہیں، تمہارے کان حرام سن سن کر نجاستوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، تمہاری زبان نجس کہہ کہہ کر حرام کہہ کہہ کر آلودہ ہو چکی ہے۔ اس لیے میرا پاک کلام جب تم تک پہنچتا ہے تو تم پر اثر انداز نہیں ہو پاتا۔ حسین کے کلام کا قصور نہیں ہے، سامنے سننے والوں کی نجاست کا قصور ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ کربلا میں مرو یا کراچی میں، اگر پاکیزہ ہے تو کراچی کربلا ہے، اور اگر نجاست ہے تو آپ کے لیے کربلا بھی کراچی سے بدتر ہے۔ اس کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہماری فکر سے ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس معاشرے کو واپس پلٹانا چاہتے ہیں نبی کریم کی ذات تک، نبی کریم کی تعلیمات تک۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قتل حسین کے نتیجے میں، قتل حسین کی وجہ سے اہل ایمان کے دل میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی آگ، ایک ایسا الاؤ، ایک ایسا شعلہ روشن کر دیا ہے کہ قیامت آئے گی یہ حرارت کم نہیں ہوگی۔ یہ حرارت کیا ہے؟ یہ حرارت جرأت ہے، یہ حرارت حوصلہ ہے، یہ حرارت حق کے رستے میں قربانی کے لیے تیار ہونا ہے، یہ حرارت باطل کے رستے میں کوہ بن کر، پہاڑ بن کر کھڑے ہونا ہے، یہ حرارت اہل ایمان کی حمایت کے لیے آخری وقت تک سر دھڑ کی بازی لگانا ہے، یہ حرارت اہل باطل کے مقابلے میں اکیلا بھی انسان رہ جائے میدان میں کھڑے رہنا اور میدان کو ترک نہ کرنا ہے۔ یہ وہی حرارت ہے جو حسین سے اہل ایمان کو ملتی ہے۔ اس لیے حسین ان اہل ایمان کے دلوں کی روشنی اور دلوں کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ صلوات بھیجئے بن محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بن محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کا تذکرہ کیا تھا جو آپ نے لکھا ان تمام لوگوں کے لیے جو دین سے جڑے ہوئے تھے، دین سے جڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، آپ مجھے احترام دیتے ہیں کس وجہ سے؟ فلان ابن فلان ہونے کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہے تو آپ تمام معاشرے کو وہی احترام دیں، تمام معاشرے کو آپ وہ احترام نہیں دیتے۔ اس ممبر پر بیٹھنے والے کو آپ احترام دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ممبر پر بیٹھنے والے اس فرد کے دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ احترام دین کا ہے، اور اس دین کی مسند پر جو بیٹھے گا اس کو دین والا احترام ملے گا، اور جو دین سے وابستہ نہیں ہوگا اس احترام کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، بعض اوقات بعض انسانوں کی عزت اور تکریم پیسے کی وجہ سے کی جاتی ہے، جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے پیچھے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک روحانی شخصیت ہو، جب ایک معنوی شخصیت ہو، جب ایک الہی شخصیت ہو، تو اس کے حضور میں بھی اور اس کے غیاب میں بھی، پیٹھ پیچھے بھی، اس کے سامنے بھی، لوگوں کا دل اس کے سامنے جھکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی معنویت۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا تقدس۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا دین۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر موجود دین کے مظاہر جو اس کے اعمال سے چھلکتے ہیں۔ میں نے سوال اٹھایا تھا آج کچھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے میں وہ سوال دوبارہ اٹھاتا ہوں. ذرا سوچئے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 معصوم دیے، نبی کریم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر آپ الگ کر لیں، باقی 12 معصوم، 12 ائمہ. ان 12 ائمہ میں سے 12ویں پردے غیب میں ہیں، لیکن 11 کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 11 کے ساتھ، یہ 11 آیا معنویت میں ایک دوسرے سے کم تھے؟ نہیں. فضیلت میں کوئی دوسرے سے کم تھا؟ نہیں. علم میں کوئی دوسرے سے کم تھا؟ نہیں. کیا اللہ کی قربت، اللہ کی ولایت، اللہ کی خلافت، اللہ کی اس منصب پر، اس منصب پر جس کو اللہ اپنی جگہ قرار دیتا ہے، یعنی منصب خلافت الہیہ، اس منصب پر بیٹھنے کے حوالے سے امیر المومنین اور امام حسن العسکری میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. یہ سارے کے سارے ایک ہی نور ہیں. اب ایک سوال ہے آپ سے، ایک سوال ہے، جو لوگ آپ کے معاشرے میں معنوی، معنوی اور روحانی سلسلوں کے محافظ ہوتے ہیں، ان پر کوئی بھی حملہ نہیں کرتا؟ کوئی کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، جو جتنا زیادہ مقدس ہوتا ہے لوگ اس کو اتنا زیادہ احترام دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اتنا زیادہ اس کا ہاتھ چومتے ہیں، اتنا زیادہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے سامنے بشتے چلے جاتے ہیں، خود نہیں اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں، باقی معاشروں کو بھی لے آتے ہیں. آپ کے ہاں عام طور پر پیروں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، جو جتنا مقدس ہوتا ہے آدمی اتنا ہی زیادہ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، پست اور چھوٹا سمجھتا ہے. یہ آپ کے دنیا میں رائج ایک عمل ہے جس کا تعلق ہمارے کلچر سے بھی ہے اور ہماری روح سے بھی ہے. اب ایک سوال ہے، امیر المومنین کسی ایسے مقدس سے کم تھے؟ امام حسن کم تھے؟ امام حسین کم تھے؟ امام زین العابدین کم تھے؟ امام باقر کم تھے؟ امام صادق کم تھے؟ امام موسیٰ بن جعفر کم تھے؟ حتیٰ آخری امام، امام حجت جو پردے غیب میں چلے گئے، کم تھے؟ نہیں. کیا وجہ تھی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ اپنے اس تمام تر تقدس کے باوجود وہ اپنی طبیعی عمر پوری نہیں کر سکے؟ نہ علی، علی شہید ہو گئے، اگر شہید نہ ہوتے تو آگے زندہ رہتے. حسن مجتبیٰ 48 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، زندہ بچتے تو آگے زندگی گزارتے، فیض پہنچاتے. حسین ابن علی شہید ہو گئے، اگر زندہ رہتے تو آگے فیض پہنچاتے. یہی سلسلہ آخری امام تک، اور آخری امام پردے غیب میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے آپ کے اس زمانے میں، آج کے زمانے میں، آج کے جو آپ کے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنی اس دنیا کی شہرت کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور بعض اوقات دو متحارب جماعتوں کے سربراہوں کا پیر ایک ہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ایک ہی پیر ہے، اپنی ڈنڈی سے اس کے سر پہ مارتا بھی ہے اور کوئی چیز اس کو تبرکن دیتا بھی ہے، یہ خوش ہو کے آ جاتا ہے. ان پیروں اور اس پیروں کے پیر میں فرق کیا ہے؟ سوال یہ ہے. وہ قتل ہوتے ہیں، ان کو عیاشیاں ملتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے احترام میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کبھی زہر سے شہید ہوتے ہیں، کبھی تلوار سے شہید ہوتے ہیں، کبھی جیلوں میں جا کر شہید ہوتے ہیں، کبھی زندگی کے سخت ترین ایام گھروں میں محبوس ہو کر، قیدی گھروں میں ہو کر، نظر بند ہو کر گزارتے ہیں، اور کبھی پردے غیب میں چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تقدس میں کمی؟ نہیں. کس چیز میں کمی ہے؟ کسی چیز میں نہیں. کیا کمی ہے یا ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے؟ بھئی یہ کہاں اور وہ کہاں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ عزت پاتے ہیں اور ان کو مار پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دین ہے. عام طور پر معاشرے کو وہ دین سوٹ کرتا ہے جو ان کے دنیا کو بھی بچائے، ان کی عزت بھی بچائے، ان کے پیسے میں اضافے کا باعث بھی بنے، ان کی شہرت میں اضافے کا باعث بھی بنے، ان کو جنت کی نوید بھی سنائے اور جہنم سے نجات کی نوید بھی سنائے، اور ان کو کسی طرح کی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس دین کی وجہ سے. یہ جو آپ کے پیر حضرات ہیں، یہ آپ کو وہ دین دیتے ہیں. جس کے نتیجے میں آدمی آسودہ رہتا ہے، بھائی پیر صاحب نے کہہ دیا ہم جنتی ہو گئے، پیر صاحب نے کہہ دیا اب ہمیں دولت کی فراوانی ہو گئی، پیر صاحب نے کہہ دیا اقتدار اب آگے ہمیں ملنا ہے. لیکن جب نبی اور آل نبی، علی اور آل نبی کی باری آتی ہے، آل علی کی باری آتی ہے، وہ اس طرح کا دین نہیں دیتے، وہ دین دیتے ہیں جس میں خون ہے، وہ دین دیتے ہیں جس میں سر کٹانا ہے، وہ دین دیتے ہیں جس میں جان دینا ہے، وہ دین دیتے ہیں جس میں مال دینا ہے، وہ دین دیتے ہیں جس میں ایثار ہے، جس میں قربانی ہے. لیکن ان قربانیوں، اس خون، اس قید اور ان سختیوں کے ساتھ اس دین میں عزت ہے، اس دین میں شرافت ہے، اس دین میں سربلندی ہے، اس دین میں استقامت ہے، اس دین میں ملائکت اللہ کا اس انسان کے سامنے جھکنا ہے، وہ دین ہے. اسے یاد رکھیں، جو بھی اہل ممبر آپ کی دنیا بچا لے لیکن آپ کو حسین کی اس عظیمت، حزیمت نہیں، حزیمت اور عظیمت دو کلمات ہیں، دو الفاظ ہیں، حزیمت اور ہیں، عظیمت اور ہے، عظیمت عزم سے ہے، بلندی سے ہے اور سر بلندی سے ہے. جو بھی اہل ممبر، جو بھی اہل علم، جو بھی خطیب، جو بھی ذاکر، جو بھی اہل دین آپ کو علی کی عظمتوں سے آشنا کر کے آپ کو کل یوم عاشورا کے تحت آپ کا ہر دن عاشور بنا دے، اور کل ارض کربلا کے تحت آپ کی ہر زمین کو کربلا بنا دے، اور ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانثار اصحاب کی وہ جو محبتیں ہیں، عشق ہے، جرأت ہے، ان کے اندر حوصلہ ہے، وہ منتقل کر کے آپ کی نسل کو سربلندی دے، یہ آپ کو حسین کے دین کی طرف بلا رہا ہے. اور جو بھی ان چیزوں سے آپ کو محروم کر کے آپ کو ثواب کا عادی بنا دے اور کہیں کہ بھئی یہ کرو ثواب ہے، باقی ساری چھوڑ دو، باقی معاشرے کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ظلم ہو کوئی بات نہیں، اللہ کا دین پامال ہو کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دی جائیں کوئی بات نہیں، بے حیائی عام ہو کوئی بات نہیں، بدکاری عام ہو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر کے محافظ ہو، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، باقی چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آئیں گے تو کریں گے. جو بھی یہ دین آپ کو سمجھاتا ہے اس کا دین پیروں والا ہے، امام والا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. تحفۃ الغول کی جس روایت کا کل میں نے حوالہ دیا تھا، میں تفصیل میں کل بھی نہیں جا سکا، آج بھی ٹائم نہیں ہے، اب چونکہ بس آخری لمحات ہیں، صرف میں حوالہ دے کر، صرف اشارہ کر کے گزروں گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 1000 دینداروں کو، 1000 دینداروں کو خط لکھتے ہیں. 1000 دیندار کون ہیں؟ عام پبلک نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو جماعت میں مسجد میں بھر جاتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہو، خود مدینے میں 1000 نہیں 10000 لوگ تھے، مدینہ کے سارے لوگوں کو امام کہتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہوا. امام نے کن لوگوں کو خط لکھا؟ ان کو جو اپنے معاشرے کے سرکردہ لوگ ہیں اور نظر آنے والے لوگ ہیں، جن کو باقی لوگ فالو کرتے ہیں، سربراوردہ، جن کو باقی لوگ فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کو، اور ان میں بھی انتخاب کیا 1000 بندوں کا. ان 1000 بندوں کو خط لکھا، میں حج پہ آ رہا ہوں، تم لوگ بھی آ جانا، اور جب آنا تو وہاں پر میں اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا. اور منا میں، کل میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، منا میں ان سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ مجھے جانتے ہوں میں کون ہوں. اب ذرا سوچئے، جو لوگ جمع ہیں اس خیمے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں جو لوگ جمع ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ نہیں ہیں جو امام حسین کو امام نہ سمجھتے ہوں، وہ نہیں ہیں جو ان کو معصوم نہ سمجھتے ہوں، وہ نہیں ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے قائل نہ ہوں، وہ نہیں ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی کا فرزند نہ سمجھتے ہوں، وہ نہیں ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کا محافظ نہ سمجھتے ہوں، وہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو اپنے آپ کو امام حسین کا پیروکار سمجھتے ہیں، امام حسین کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، امام حسین کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، مروانیوں کو نہیں، عثمانیوں کو نہیں، امویوں کو نہیں، ان لوگوں کو جو اہل البیت کے قائل ہیں، ان کو اور ان میں سے بھی ان کے سربراہوں کو، سرکردہ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ حسین ابن علی ہیں، کیا تم نے میرے گھر کے بارے میں یہ فضیلتیں سنی ہیں؟ آئے یہ تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ کے بارے میں. حل عطا کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ کے بارے میں. آئے مباہلہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ آپ کے بارے میں. عصمت کس کی ثابت ہے؟ آپ کی. کون سا دروازہ سب پر بند ہوا آپ اور ایک دروازہ کھلا رہا؟ آپ کا دروازہ. یعنی نبی نے یہ سارے اوصاف بیان کیے ہیں نا، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. 28 سے زیادہ فضیلتیں ایک ایک کر کے امام حسین بیان کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم جانتے ہیں آپ اس مقام کے حامل ہیں، اس کا مطلب ہے ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں تھا، ہم بھی تو ان کو اسی طرح سے جانتے ہیں نا جس طرح سے وہ لوگ جانتے تھے. فرمایا دیکھو، جب میرے میں آج تمہیں دعوت دے کر لایا ہوں تمہاری نگاہوں کے سامنے، اگر تمہارے باپ تمہارے دادا کے دین کا کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہارے باپ دادا کی کسی روش پر حملہ ہوتا ہے، کسی روش پر تنقید ہوتی ہے، فوراً بھڑکتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ ہاں ہم بھڑک جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، سمپل سی. آج آپ یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دسواں کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، بعض جگہوں میں ہوتا ہے بعض جگہوں میں نہیں ہوتا. آپ نے ایک طریقہ اپنایا، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، اللہ قبول کرے، ثواب کا باعث ہے، کم از کم اس بہانے بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، مسجد آباد ہوتی ہے، حسینیہ آباد ہوتا ہے، امام بارگاہ آباد ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، اور آپ کو سیکھنے کا اور حسین ابن علی کو راضی کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آئے فوراً آپ سے کہے یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو اللہ نے نہیں کہا، یہ رسول نے نہیں کہا، یہ ائمہ نے نہیں کیا، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ فوری طور پر آپ اس پر پل پڑیں گے، کہیں گے تم کہاں سے آئے ہو بھائی ہمارے اس طریقے پر اعتراض کرنے والے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک طریقہ درست سمجھا، اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، اب آپ کے زندگی کا وہ طریقہ حصہ بن گیا ہے، دین سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی مات بھی نہیں ہے، ثواب کا باعث بھی ہے، نیکی کی محفل ہے، کوئی حرج نہیں. اعتراض کرنے والا کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ آپ فوراً اس سے الجھ جاتے ہیں. امام حسین بھی یہی فرما رہے تھے، امام حسین فرما رہے تھے تمہارے اپنے بنائے ہوئے طور و طریقوں پر اعتراض کیا جائے، تمہارے باپ کے بنائے ہوئے طریقے پر اعتراض کیا جائے، تمہارے دادا کے طریقے پر اعتراض کیا جائے تو تم سب بھڑک اٹھتے ہو اور تلواریں نکال لیتے ہو، اس نے ہماری توہین کیا ہے. میرے نانا کے اس دین کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے، میرے اس نانا کے دین کی وجہ سے لوگ تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں اوپر بٹھاتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہیں میرے نانا کے دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، تمہیں دین کا محافظ سمجھتے ہیں، چاہے تم مولوی ہو، چاہے تم ٹرسٹی ہو، چاہے تم امام جماعت ہو، چاہے تم خطیب ہو، چاہے تم ذاکر ہو، چاہے تم لکھاری ہو، چاہے تم محقق ہو، چاہے تم کچھ اور ہو، چونکہ تمہاری نسبت میرے نانا کے دین سے ہے اس لیے لوگ اس دین کی وجہ سے تمہیں احترام دیتے ہیں اور اس احترام کو تم خوب انجوائے کرتے ہو. اس انجوائمنٹ کے بعد جب میرے نانا کے دین پر حملہ ہو، میرے نانا کے بتائے ہوئے اصولوں کو پامال کیا جائے، شراب نوشی عام ہو، کرپشن عام ہو، حرام خوری عام ہو، ظلم عام ہو، اب بربادی اور بدکاریاں عام ہو، فحاشی عام ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تم دیکھو، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھو، مظلوم کو پکارتے ہوئے دیکھو، ظالم کو بم برساتے ہوئے دیکھو، مظلوم کو آہو بکا کرتے ہوئے دیکھو، ظالم کو محاصرہ کرتے ہوئے دیکھو، مظلوم کے بچوں کو سوکھ کر کانٹا بنتے ہوئے دیکھو، لیکن اس کے باوجود تمہارے لبوں پر ان مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک لفظ نہ آئے، اور ظالموں کی مخالفت میں تمہارے اندر کوئی جذبات پیدا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمارے نانا کے دین کو اپنے پیٹ کا ذریعہ بنایا ہے، آخرت کا نہیں۔ تو یہ جو دین ہے، دین نبی کریم کے اس مکمل دین کو قبول کرنے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں اب اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کرنے لگا ہوں، اور تم لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ کر حسین ابن علی کا یہ میسج تمام انسانوں تک پہنچانا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ کربلا ہے، وہ کربلا جو قوموں کو عزت دیتی ہے، شرافت دیتی ہے، ذلت سے نکالتی ہے، پستیوں سے نکالتی ہے، سربلندی عطا کرتی ہے، روحانی، معنوی اور ظاہری شرافت کا اس کو مجموعہ بنا دیتی ہے، اور اس کے سامنے پھر ہر ظالم اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ ادھر حسین ابن علی اکیلے ہیں، ادھر لشکر اشقیا ہیں، لیکن حسین ابن علی کے چہرے پر عزت و شرافت ایسے ہے کہ ہر قربانی کے بعد حسین کا سر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ادھر یزیدی لشکر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ حق کے رستے میں اکیلا بھی بندہ ہو وہ اپنے آپ کو عزت و شرافت کی بلندیوں پر دیکھتا ہے، اور باطل کے رستے میں چاہے لشکر ہو وہ اپنے آپ کو ذلیل اور پست دیکھتا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو حسینی قافلہ ہے، یہ قافلہ عزتوں کا قافلہ ہے، شرافتوں کا قافلہ ہے، سربلندی کا قافلہ ہے، استقامت کا قافلہ ہے، ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنے والوں کا نہیں ہے۔ حسین کے نانا کے دین کی دھجیاں اڑانے والوں کو دیکھ کر لب سینے اور آنکھ موندنے والوں کا قافلہ نہیں آئے۔ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے آپ پڑھیں، چونکہ دین یہی ہے، یا حسین ابن علی کے خطبے یا زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے، ورنہ باقی چیزیں تو تب بھی تھیں اب بھی ہیں۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، باقی چیزیں تو تب بھی تھیں، روزہ بھی تھا، نماز بھی تھا، زکات بھی تھا، حج بھی تھا، باقی تمام امور تو تھے، جس چیز کی کمی تھی اس کمی کو حسین ابن علی نے بھرا ہے۔ جس چیز کے فقدان کی وجہ سے اسلام کا لباس اور چہرہ رہ گیا تھا اور روح ختم ہو گئی تھی، اس روح کو حسین ابن علی نے زندہ کیا ہے۔ لہذا جب اس لٹے پٹے قافلے کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا، عجیب منظر آئے، عجیب ہے کہ جب روایت بتاتی ہے کہ کوفہ کے بازاروں میں جب اس قافلے کو داخل کیا گیا تو بازاروں کے چاروں طرف شادیانے بجانے والے لوگ تھے، ان شادیانے بجانے والوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا۔ کیا گزری ہوگی اس قلب اتھر پر، وہ زینب جس نے اسی شہر میں 4 سال سے زیادہ اپنے بابا کے سائے میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کی حیثیت سے گزارا ہے، جو خود معلمہ ہے، جو خود محدثہ ہے، جو معصوم کی بیٹی ہے، جو معصوم کی بہن ہے، جو علی کی شیر دل بیٹی ہے، جب وہ بیٹی اس شہر میں اسیر بنا کر داخل کی گئی ہوگی تو کیا گزر رہی ہوگی اس قلب اتھر پر، اور جب وہ دیکھ رہی ہوگی کہ ارد گرد کھڑے لوگ گھروں کے چھتوں پر سے کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی جلتا ہوا کوئلہ برسا رہا ہے، کوئی ابلا ہوا پانی پھینک رہا ہے، کوئی اگر کچھ نہ کر سکا تو گھر کا کچرا پھینک رہا ہے، کیا گزری ہوگی اس قلب اتھر پر؟ اس اثنا میں راوی کہتا ہے ایک شخص بلند ہوا، اب یہ کوفہ کا ہے یا شام کا جو بھی ہے، ایک شخص بلند ہوا، اس نے آ کر کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم خارجیوں کو یوں ذلیل کیا۔ یہ آواز جب زین العابدین اور زینب کبریٰ کے کانوں تک پہنچتی ہوگی تو آپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ آج توحید کے نمائندے اس مظلومیت کے عالم میں اور کائنات کے نجس ترین لوگ اس طرح سے غالب اور قاہر۔ اچانک زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے شخص ذرا قریب آ، قریب آتا ہے، پوچھتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ ذرا یہ آیت تم نے سنی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ ہاں میں نے سنی ہے۔ کہا یہ کس کے بارے میں ہے؟ کہا یہ نبی کریم اور ان کی آل کے بارے میں ہے۔ کبھی تم نے تعالو سورہ آیے مباہلہ سنی ہے جس میں نبی اور آل نبی کی شخصیات کا تعین کر کے اللہ نے کچھ شخصیات کو جان نبی قرار دیا، کچھ شخصیات کو نساء نبی قرار دیا، کچھ شخصیات کو ابناء نبی قرار دیا، اور نصارہ کے علماء کو چیلنج کر کے حق اور باطل کے درمیان مناظرے کی دعوت دی۔ کیا تم نے وہ آیات سنی ہے؟ کہا ہاں ہاں ہم نے سنی ہے۔ کہا یہ آیات کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیات نبی اور آل نبی کے بارے میں ہے۔ کیا تم نے سورہ حل عطا کی آیات سنی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا؟ ہاں ہم نے سنی ہے۔ کس کے بارے میں؟ علی اور آل علی کے بارے میں۔ اگر ایسا ہے تو تم نے پورا قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو تمہیں نہیں معلوم یہ قافلہ کون سا ہے؟ کہا کون سا قافلہ ہے؟ کہا ہم ہی تو ہیں آل محمد، ہم ہی تو ہیں آل فاطمہ، ہم ہی تو ہیں آل رسول، ہم ہی تو ہیں آل علی۔ کہا مولا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا؟ آپ کے ساتھ؟ ہاں ہمارے ساتھ کیا گیا۔ اب وہ جو بازار کی فضا ہے بدل گئی، اب رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اب خواتین کے رونے کی آواز، مردوں کے رونے کی آواز۔ زینب کبریٰ یہاں پر اٹھ کر کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں افسوس ہے تم لوگوں پر، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تمہارے لوگ کربلا میں ہمارے مردوں کو شہید کرتے ہیں اور یہاں پر تم لوگ ہم پر آنسو بہاتے ہو۔ آنسو بہانے والوں یاد رکھو، ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تماشائی بن کر آنسو بہانے والا ہمارا نہیں ہوتا۔ زینب کبریٰ نے اس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور عجیب ہے زینب کبریٰ کی مظلومیت، عجیب ہے، واقعی عجیب ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اس سفر کی داستان بیان کی تو منہال تڑپ اٹھے، تڑپ اٹھے۔ کب تڑپے؟ جب منہال نے دیکھا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سامنے پانی ہے، پانی کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ 35 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ اب تک رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم رو رہے ہیں۔ کہا کہ آخر اتنے عرصے کے بعد آپ کا رونا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فرمایا تم نے جفا کیا منحال، تم نے ظلم کیا یہ کہہ کر۔ کہا یا ابن رسول اللہ ذرا سمجھائیے۔ فرمایا کہ ایک یعقوب کی نگاہوں کے سامنے سے اس کا بیٹا چند دلوں کے لیے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 18 یوسف قتل ہوئے ہیں
اور ہمارے ان یوسفوں کے سروں کو کاٹا گیا ہے اور ان کے جسموں کو پامال کیا گیا ہے اور گھوڑوں کے سمو تلے روندا گیا ہے، ہم نہ روئیں، یہ کیسا انصاف کیا تم نے؟ پوچھا ابن رسول اللہ، ذرا بتائیے سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوا؟ فرمایا الشام الشام الشام. پوچھا کیسے ظلم ہوا؟ فرمایا منظر ایسا تھا کہ ہمارے اہل البیت کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بڑے افراد کے ساتھ زنجیروں سے باندھا گیا تھا. کس طرح باندھا گیا تھا؟ آگے ایک بڑے بندے کو، فرد کو، اور اس کے پیچھے ایک بچے کو، اس کے بعد ایک بڑے کو، پھر اس کے بعد ایک بچے کو، قطار میں اس طرح سے باندھ دیا گیا کہ چھوٹے بچے کے گلے میں توک ڈالا گیا، اس کی زنجیر اگلے بڑے فرد کے گلے کے توک کے ساتھ باندھا گیا، اور لائن میں ان کو بازاروں میں داخل کیا جاتا. جب بازاروں میں بھیڑ کی وجہ سے اگلا بندہ ذرا اس کی حرکت سست ہوتی تو نیزے کی انیوں سے اس کو دھکا دیا جاتا، اور وہ جب ذرا تیز چلتا تو اس کی وجہ سے زنجیر تن جاتی. جب زنجیر تن جاتی تو وہ جو درمیان میں بچہ تھا وہ فضا میں معلق ہو جاتا. اس کیفیت میں ہمیں بازاروں میں داخل کیا گیا، اور جب ہمیں بازاروں میں داخل کیا گیا تو شام میں جو ہم پر ظلم ہوا وہ کہیں نہیں ہوا. پوچھا ابن رسول اللہ وہ کیا ہوا؟ فرمایا ایسا منظر تھا کہ ہم ادھر پکار رہے تھے کہ ہم آل رسول ہیں، اور ہمارے سروں پر جلتے ہوئے انگارے پھینکے جا رہے تھے. جب ایک انگارا میرے کپڑوں پر گرا تو اس وقت میرے کپڑوں کو آگ لگی، میرے ہاتھ پس پشت بندے ہوئے تھے، ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے کہ میں اپنے جسم کے کپڑے سے آگ بجھا سکوں. آگ جل رہا تھا، جسم جل رہا تھا، لیکن ہم اس آگ کو بجھانے پر قادر نہیں تھے.
انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم و ندعوک بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. دعا کی رات ہے، شب جمعہ ہے، دعا کی قبولیتوں کی رات ہے. ارواح سب کے سب ہم سب کے منتظر ہیں عالم برزخ میں، اور مجلس مجلس حسین ہے. آپ کی آنکھیں آنسو سے تر ہیں، آپ کے دل کربلا پہنچے ہوئے ہیں اور شہداء کربلا سے متصل ہیں. شب شب جمعہ ہے اور رحمت کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، اور فرشتے آواز دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگے. تو اب ایسی رات میں اگر انسان دعا نہ کرے یا دعا کر کے اس کو قبول نہ کروائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو اس لیے سب مل کر اونچی آواز سے 10 بار پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آمین کی آوازیں ہمیشہ اونچی رکھیں، اللہ کو پسند ہیں یہ آوازیں. گناہگار بندے جو اپنے رب کو یا رب کہہ کر اور آمین کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، رحمت کے دروازے وہ کھول دیتا ہے. خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، خدایا ہمارے دلوں کی تطہیر فرما، خدایا ہمارے دلوں کو نورانی فرما، ہمارے گناہوں کی آلودگیوں سے ہمیں پاک فرما. جن دوستوں نے آج کی اس مجلس کے لیے اہتمام کیا ہے ان سب کی حاجات کو قبول فرما. جو عزیز اس مجلس میں تشریف فرما ہے ان سب کی حاجات کو قبول فرما. ہمیں حسینی بن کر جینے، حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل سے ہر یزید کا خوف نکال دے، ہمارے دل میں ہر حسین اور حسینی کی محبت ڈال دے. امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے جانساروں میں شمار فرما، ہمیں ان کے منتظرین میں شمار فرما، ہمیں ان کے ظہور کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ مراجع اعظام، مجتہدین کرام، عالم اسلام کے تمام وہ راہبر راہنما جو دین کی بقا اور حفاظت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، خصوصاً رہبر عالم اسلام، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. بارلہ ہمیں اپنے علماء، اپنے مراجع، اپنے مجتہدین، ان کی پیروی اور ان کی راہ پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلہ عزاداری سید الشہداء کی برکتوں سے ہمیں نواز دے.
بارلہا ہماری ہر سرزمین اور ہمارے ہر دن کو یوم عاشور اور یوم ارض کربلا بنانے کی ہمیں ہمت ہمیں حوصلہ عطا فرما. بارلہا ہماری نسلوں کو حسینی نسل بننے کی توفیق عطا فرما. بارلہا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاجت مند ہیں سب کی حاجات قبول فرما. جن کے گھروں میں بیمار ہیں جو بیماروں کی شفا یابی کے لیے یہاں پر حاجت لے کر آئے ہیں ان سب کی حاجات کو قبول کرتے ہوئے ان کے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. سمانہ خاتون بیمار ہیں خدایا ان کو بھی اور باقی تمام ان بیماروں کو جو آپ ہمارے ان عزاداروں سے دعا کے طالب ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بالا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. بالا جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ دین کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں خدایا ان سب کو استقامت کی دولت سے نواز دے اور ان کو اس صبر آزما امتحان میں استقامت سربلندی پامردی اور ظلم اور ظالموں پر ہمیشہ غلبہ عطا فرما. بارلہا موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. توبہ کرتے ہوئے ہمارے توبہ کو قبول فرما. بارلہا مرتے وقت علی کا دیدار نصیب فرما. قبر کی تاریکیوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما. بارلہا عالم محشر میں بی بی دو عالم زہرا اطہر کی شفاعت نصیب فرما. بارلہا ہم سب کی عاقبت ختم بخیر فرما. بارلہا وہ موت جو بیماری کے نتیجے میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں حوادث کے نتیجے میں اچانک آتی ہے ان تمام اموات سے ہمیں نجات دے کر خدایا وہ موت جو شعوری موت ہو جو آگہی کے ساتھ ہو جو تیری راہ میں ہو جو تیرے علی اور آل علی کی راہ میں ہو جو کربلا کی راہ میں موت ہو وہ موت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.